سن 61 ہجری میں عراق کی سرزمین میں صحرا کا کنارہ، نہر فرات کا مغربی علاقہ، جہاں لاکھوں لوگ ایک مرد کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ محرم الحرام کے 10ویں دن ایک عظیم مجاہدانہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ خون خدا ہے جو خاک کربلا پر گرا ہے۔
ہجرت کا معاملہ براہ راست جنگ اور قیام کے اعتبار سے مختلف ہے۔
گروہ یزید اور عمر بن سعد نے دین کو دنیا پر قربان کر دیا۔
کربلا میں امتحان کے سارے مرحلے موجود ہیں، وہاں فیل ہونے والے بھی ہیں اور پاس ہونے والے بھی۔
عمر بن سعد حکومت حاصل کرنے کی خاطر جنگ لڑ رہا تھا اور دوسرے لوگ امیر کی خوشی کی خاطر لڑ رہے تھے۔
وہ چیز جو ان کے لیے رہ گئی ایک بدنامی تھی جو ہمیشہ کے لیے تھی۔
صورتحال امر جہاد و شہادت سے تبدیل ہو کر اذن جہاد و شہادت کی درخواست کی طرف چلی گئی۔
میں 10,000 بھی لکھا جاتا تو کوئی ایسا نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا۔
پروردگار نے ہمارے لیے ذلت پسند نہیں کی۔
صدائے عاشورہ نے دنیا کے ہر مذہب اور ہر ملت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس مرد خدا کے اس عظیم مجاہدانہ اقدام کو آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔ یہ کربلا ہے، ہزاروں عاشق زائرین کی وعدہ کا، اور ایک ہی نام ہے جو سارے دلوں پر کندہ ہے اور ہر زبان کا ذکر ہے، حسین ابن علی۔
دو محرم الحرام سن 61 ہجری کا دن ہے۔ امام علیہ السلام کے قافلے کو زبردستی کربلا کے مقام پر روک لیا جاتا ہے۔ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھتا ہے اور یزید کی بیعت نہ کرنے پر آپ کو دھمکاتا ہے۔ ابن زیاد عمر سعد کو ایک لشکر کے ہمراہ امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی غرض سے بھیجتا ہے۔
نظر غائر سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی تحریک ایک ہجرت تھی۔ ہجرت کا معاملہ براہ راست جنگ اور قیام کے اعتبار سے مختلف ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت اور امام حسین علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے کربلا، دونوں ہجرتیں با فرمان خدا تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ یا حسینی ہجرت، پہلے مرحلے میں امر خدا کے سامنے تسلیم ہونے کی وجہ سے، یعنی خدا تعالیٰ کی فرما برداری تھی، جس کے نتیجے میں ایک تاریخی واقعہ رونما ہوا۔
ان پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں جو انہوں نے انجام دیے، لوگوں پر بھی کچھ فرائض تھے۔ اگر کوفی میدان میں آ جاتے، اگر اصحاب و یاور خود خواہی نہ کرتے اور ساتھ دیتے، اگر وہ لوگ یا خواص جن کا فریضہ تھا کہ حمایت کرتے، اگر حمایت کی ہوتی، ہو سکتا تھا کہ ان سے حالات کا رخ تبدیل ہو جاتا۔
3 محرم سن 61 ہجری، عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں ممبر پر جاتا ہے اور یزید کو نیک سیرت بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یزید نے میرے لیے 4,000 دینار بھیجے ہیں تاکہ میں اسے تم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں اور تمہیں اس کے دشمن حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لے جاؤں۔ کوفے کے دکاندار اور مکینوں میں سے ہر ایک 100 دینار انعام وصول کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
گروہ یزید اور عمر بن سعد نے دین کو دنیا پر قربان کر دیا تاکہ ری، کوفہ، شام وغیرہ کی حکومتیں حاصل کر سکیں، تاکہ اذان و نماز کو سبحانہ وتعالی کے نام سے ہٹا کر اپنی بندگی کی طرف موڑ دیں، اس لیے کہ انہوں نے خود وہاں سے منہ موڑ لیے ہیں۔ ان کی فکر، ان کے دل اور کردار اور ان کے مابین ایسا کچھ نہیں ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، گزشتہ دور میں امام علی علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے رہے تھے، لیکن جب انسان اپنی ذاتی مفاد اور مادی مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آزادی کو گنوا دیتا ہے، اور وہ در حقیقت غلام تھے۔
شبس ابن ربیع کے جس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھے جانے والے آخری خط پر دستخط کیے تھے، پہلا شخص ہے جس نے جناب مسلم کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو توڑتا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ جا ملتا ہے۔ کربلا میں عمر سعد کی پیادہ فوج کا سپہ سالار بن جاتا ہے، صرف اس عنوان سے کہ مثلا ہم نے خلیفۃ المسلمین کی مدد کی ہے اور اس کے مخالف کو نیست و نابود کیا ہے۔
منحرفین نے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل کردار اپنا لیا ہے۔ یہ نادرست کردار ایسے عظیم واقعے کے باعث بنتا ہے کہ جس کے نتیجے میں خلق خدا میں سے بہترین انسان کا خون خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا مسلمان امت کی گمراہی یزید کے حکمراں بننے کے بعد شروع ہوئی تھی؟ امت کی یہ گمراہی یزید کے حاکم بننے جس طرح کربلا میں نمایاں ہوئی، اس سے پہلے کیوں آیا نہ ہوئی تھی؟
معاویہ بہت زبردست سیاستدان اور ہوشیار شخص تھا، لیکن اس کی ہوشیاری اور حکمت علی بن ابی طالب کے جیسی نہ تھی، اس لیے کہ حکمت کی مختلف قسمیں ہیں۔ معاویہ کی ساری حکمت دنیا تک پہنچنے کے لیے تھی۔
میرے اعتقاد کے مطابق وہ گمراہ کن اعتقادات کے علاوہ قبیلے اور حاکمیت کے موضوع پر اسلام سے لڑائی رکھتے تھے۔ ایک جملے میں کہوں گا کہ وہ چاہتے تھے کہ جنگ کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی دعوت، ولایت اور حسینی اقتدار کے خلاف قیام کریں۔ چاہتے تھے کہ جو شخص اسلام پر عقیدہ رکھتا ہے اسے ذلیل و خوار کریں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پروردگار نے ہمارے لیے ذلت پسند نہیں کی۔
اسلام میں دوسری قدر جس کے بارے میں ہم نے بات کی تقویٰ ہے، کہ جو بنیادی مفادات کے ساتھ تضاد رکھتی ہے، اس کے متعلق بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے اقدامات در حقیقت مفادات کے دفاع میں تھے، جس کے نتیجے میں مسلمان معاشرے کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ یہ تبدیلیاں بہت حد تک باعث بنی کہ ایسے گروہ کے لوگوں کے ذاتی مفادات کا تحفظ کریں جو عمومی حکومت کے سیاسی تسلط کی بقا کے لیے کام کر رہے تھے۔
8 محرم الحرام سن 61 ہجری کی شب تھی۔ عمر سعد ایک فاتح صحابی کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے جو سیاسی اور معاشرتی حیثیت رکھتا تھا، یزیدی حکومت کے مسائل کا ایک حل بنتا ہے اور کربلا پہنچتا ہے۔ وہ دو لشکر گاہوں کے درمیان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کا حکم امام علیہ السلام تک پہنچاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، افسوس ہے تم پر، کیا تم اس خدا کی پرواہ نہیں کرتے ہو کہ جس کی طرف تمہاری بازگشت ہے کہ مجھ سے جنگ کرنے آئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں فرزند رسول خدا ہوں، انہیں چھوڑ دو اور میرے ساتھ آ جاؤ تاکہ میں تمہیں خدا عز و جل سے نزدیک کر دوں۔
کربلا میں امتحان کے سارے مرحلے موجود ہیں، وہاں فیل ہونے والے بھی ہیں اور پاس ہونے والے بھی۔ پاس کے لیے پیسہ بہت اہمیت رکھتا تھا، چاہے کم ہو۔ خدا رحمت کرے آیت اللہ شہید مطہری پر کہ ایک مرتبہ انہوں نے آج اور اس دور کی قیمت کے لحاظ سے حساب کیا کہ کربلا میں کتنا کتنا پیسہ دیا گیا، دیکھا کہ انتہائی کم روپیہ پیسہ تھا، بہت ہی کم۔ مثلا فرض کریں 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ، بھلا یہ بھی کوئی قیمت ہے؟ اتنی کم چیز دوسری طرف بہت زیادہ بھی ہے۔ بہت سے وعدے اور ڈراوے تھے، حکومت بھی تھی، اس کا وعدہ کیا گیا، دوسری طرف کا شخص کون ہے اور کتنے میں بکتا ہے؟ لوگ خریدے گئے، افراد کو ان کی قیمت کے مطابق خریدتے ہیں۔ اس کو جان لے، ہم سب کو قیمت دے کر خریدیں گے، ہو سکتا ہے کہ میں 1 کروڑ کے ساتھ اپنے اعتقاد سے نہ ہٹوں، لیکن 2 کروڑ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا 3 اور اگر 10 ہو جائے تو؟ اس کے بعد اگر کوئی شخص ہر طرح کے مال و دولت سے انکار کر دے تو پھر وہی بات ہے جو میں نے کہی، باس کے لیے مقام و منصب اور نام و نمود میں بہت کشش ہے۔ کچھ افراد کو سپہ سالاری دی گئی، سربراہ بنایا گیا، بس تو ان کے سر زمین پر جا لگے۔ حالانکہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ فلاں صاحب جنگ سفین میں تھے، مجروح بھی ہوئے، جنگ سفین کے غازیوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں موجود ہیں، سپہ سالاروں میں سے ہیں۔
مال و مقام سے عشق ایک اہم چیز ہے جو کہ سرداروں اور سپہ سالاروں کے درمیان رد و بدل کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات ان تمام لشکر والوں کی تھی جو امام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔
عمر ابن سعد جواب دیتا ہے، اے ابا عبداللہ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے گھر کو دوبارہ تعمیر کر دیں گے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میرے مال و اسباب پر قبضہ کر لیں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجاز میں تمہیں اس سے بہتر دے دیا جائے گا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے متعلق پریشان ہوں۔ امام ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ابن سعد نے کچھ نہ کہا۔
یہ شخص عمر ابن سعد جنگ کے بعد ایک احساس گناہ میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ وہ شخص جس کی رائے حتمی اور نظریہ پختہ نہ ہو، چاہے اس کی شخصیت منفی ہو یا مثبت ہو، وہ اپنے ارادوں میں متزلزل رہتا ہے، وہ لوگوں کی قدرت کا بازیچہ بن جاتا ہے، اور یہی وہ حالت تھی جو اس کی ہو گئی۔
اس کے گھر والے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بری شہرت، شہید کے نام کو گلی کوچوں میں، ان کے محلے یا شہر کی سڑک پر نہیں لکھتے۔ وہ چیز جو ان کے لیے رہ گئی ایک بدنامی تھی جو ہمیشہ کے لیے تھی۔
عمر سعد حواس باختہ اور تردید کی حالت میں اپنی لشکر گاہ میں واپس چلا گیا۔ عبید اللہ کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ حسین ابن علی راضی ہے کہ جہاں سے آیا ہے واپس چلا جائے۔ شمر عبید اللہ کو عمر سعد اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو سے باخبر کرتا ہے۔ عبید اللہ شمر کے جواب میں خط ارسال کرتا ہے جس میں تحریر تھا کہ ابن سعد کو علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے سامنے ڈٹ جانے پر اکساؤ، اگر وہ نہیں مانتا تو تم لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے کمانڈ سنبھال لو، حسین ابن علی کو قتل کرو اور اس کا سر کاٹ کر میرے لیے بھیج دو۔ شمر امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک آتا ہے اور اونچی آواز میں ام البنین کے بیٹوں کو، جن میں حضرت عباس علمدار سب سے بڑے تھے، کو للکارتا ہے۔ لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائیوں سے فرماتے ہیں، اسے جواب دو، اگر وہ فاسق بھی ہو آپ کے ماموں میں سے ہے۔
کربلا میں اخلاقیات کا لحاظ رکھنے سے امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ کون سی چیز اچھی اور کون سی چیز بری ہے، کیونکہ سب لوگ اپنی عقل و فطرت کے ذریعے اچھے اور برے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا جن اصولوں کی بنیاد پر رونما ہوا، اس کے فلسفی اور اخلاقی پہلو کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائیں، یعنی اچھے برے کی تمیز کے مرحلے سے گزرتے ہوئے اخلاقیات پر عمل کرنے میں انسانی ارادے کی کیفیت پر تربیت دے رہے تھے۔
بندے کی نظر میں عاشورہ کے عظیم واقعے کے روحانی و توحیدی پہلو کے بعد اصلی پہلو تربیتی ہے، یہی اس کی اصل بنیاد شمار کی جا سکتی ہے، جس کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا۔ در حقیقت یہ وہی مراحل تربیت ہیں جنہیں اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب نے طے کیا۔ اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب نے طے کیا۔
حضرت عباس علمدار اور آپ کے بھائی فرمان امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ شمر سے پوچھتے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ شمر نے امان نامہ دیا اور کہا، اے میری بہن کے بیٹو، تم لوگ امان میں ہو۔ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ہمراہ خود کو مرنے کے لیے پیش نہ کرو، اور امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی اطاعت کرو۔ عباس ابن علی جواب دیتے ہیں، ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں، خدا کی امان ابن مرجانہ کی امان سے بہتر ہے۔ شمر غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی لشکر گاہ میں واپس چلا جاتا ہے۔
اگرچہ قمر بنی ہاشم ہو، کہا آپ کے لیے امان نامہ آیا ہے، یعنی دشمن نے انہیں بھی لالچ دی اور ان سے امید رکھی۔ اب آپ خود اندازہ کریں، اگر حضرت قمر بنی ہاشم کے لیے چند ایک اور امان نامے آ جاتے تو کیا وہ اس طرف چلے جاتے؟ اگر 10,000 امان نامے مزید آ جاتے، پھر بھی حضرت قمر بنی ہاشم ایسی شخصیت نہ تھے کہ وہ دوسری طرف چلے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس منزل تک پہنچ چکے تھے کہ اطاعت حسین اطاعت خدا ہے۔
شمر کی شخصیت نجس و پلید ہے، اس لیے کہ اس میں احساس حقارت پایا جاتا ہے، وہ نفسیاتی طور پر خود کو کمتر سمجھتا ہے، انتہائی ذلیل، جس کے نتیجے میں اس کے اندر خوف اور پریشانی پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ اس ذلت کے احساس نے اس کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ ممکن ہے یہ احساس اسے خودکشی تک لے جاتا۔
شاید سارے سپاہی نہیں جانتے تھے کہ وہ کس شخصیت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی شخصیتوں کے بارے میں کبھی وہ شک میں پڑ جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد بھی کہیں کہیں دو دل ہو جاتا تھا، بعض سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کرنے سے روکتے رہے، ایک طرح کی مشکوک صورتحال تھی۔ ہر دفعہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ لشکریوں میں سے کوئی انہیں جنگ شروع کرنے کے لیے دوبارہ ذہنی طور پر آمادہ کرے۔
9 محرم الحرام کا دن عصر کا وقت تھا۔ عمر ابن سعد چلاتا ہے، اے خدا کے مجاہدو، سوار ہو جاؤ اور بہشت کے لیے خوشی مناؤ۔ سپاہی سوار ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف لشکر کشی شروع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا لشکر کشی کی آوازیں سن کر بھائی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، بھائی آپ سن رہے ہیں؟ بعض آوازیں آ رہی ہیں۔
جب ہم دشمن کے لشکر گاہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر افراد خدائی اقدار کے مقابلے میں نظر آتے ہیں، ان کی طرف خودخواہی اور نام و نمود کی صفت نظر آتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے مفاد تک پہنچنا اہم نظر آتا ہے، جس کی خاطر وہ کوشش کر رہے تھے۔ عمر ابن سعد حکومت حاصل کرنے کی خاطر لڑنے آیا تھا، دوسرے لوگ امیر کی خوشی حاصل کرنے کی خاطر لڑ رہے تھے۔
افسوس ہے کہ کربلا میں عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ کی فوج میں ایک بھی شامی نہ تھا، سب کوفی تھے۔ لیکن تاریخ میں ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے انہی کوفیوں کو زبردستی جنگ کے لیے روانہ کیا تو ان میں سے متعدد افراد راستے سے فرار کر گئے تھے۔ وہ انہیں بھیجتا تھا، 3-4 ہزار لوگوں کو وہ کوفے سے تیار کر کے بھیجتا تھا، لیکن راستے سے متعدد افراد فرار کر جایا کرتے تھے۔ میں اس واقعے پر تحقیق کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو مختلف نقول ہیں ان میں کربلا کے مجرمین کی تعداد کے بارے میں کئی قول ہیں، جیسے منقول ہے کہ ان کی تعداد 70,000 تھی یا 30,000 تھی۔ مشہور نے اس 30,000 والے قول کو ٹھیک قرار دیا ہے۔
حضرت عباس ابن علی بفرمان امام حسین علیہ السلام 20 افراد کے ہمراہ، جن میں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر شامل تھے، آگے بڑھے اور لشکر یزید کے سامنے جا پہنچے اور ان کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا، امیر کا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کو تجویز دے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو اور تسلیم ہو جاؤ، اگر تم قبول نہ کرو تو تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ حضرت عباس ابن علی ان کا پیغام امام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، واپس جاؤ اور اگر کر سکو تو ان سے آج رات کی مہلت لے لو اور جنگ کو کل صبح تک ملتوی کر دو، تاکہ آج رات نماز ادا کریں، راز و نیاز کریں اور پروردگار عالم سے طلب مغفرت کریں۔ ابن سعد مشورہ کرنے کے بعد رضامندی کا اعلان کرتا ہے کہ اگلے دن تک امام علیہ السلام کے قافلے کو مہلت دی جائے۔
امام حسین علیہ السلام ایک معتبر قائد اور تجربہ کار سپہ سالار تھے، جو مشکلات کو آسان اور واضح طرز پر حل کر لیا کرتے تھے۔ وہ ہرگز فریفتہ نہ ہوئے اور حقائق سے آنکھیں بند نہ کی۔ آپ جنگ کی حقیقت اور اس کے نتائج سے آگاہ تھے۔
نو محرم کی رات قریب آ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام ساتھیوں اور انصار کو اپنے گرد جمع کرتے ہیں۔ پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں، میں نے اپنے اصحاب و انصار سے زیادہ باوفا ساتھی اور اپنے اہل بیت سے زیادہ پاک و باعفت اہل بیت نہیں دیکھے۔ پروردگار عالم آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ کل ان دشمنوں کے ساتھ کیسا دن ہوگا۔ میں آپ کو کسی کام پر مجبور نہیں کرتا، جس راستے سے جانا چاہو چلے جاؤ۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ رات کی تاریکی سے استفادہ کریں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔
شب نو محرم کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے امر و جہاد فی سبیل اللہ کو اپنے اصحاب و انصار سے اٹھا لیا۔ فرمایا کہ ہم اہل بیت اپنے لیے اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کہ کسی کو اغوا کریں یا کسی کو فریب دیں۔ میں سچائی کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ دراصل وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے اس صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، میں آپ سے راضی ہوں، اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ فرمایا، عباس، آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں۔
امام حسین علیہ السلام پر جو جنگ مسلط کی گئی تھی، امام اس کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے۔ ایسی جنگ تھی کہ جس وقت میں یہ رونما ہو رہی تھی، اس کا تعلق صرف اسی زمانے سے نہیں تھا، لہذا اس اہم جنگ میں داخل ہونے کے لیے طاقتور اور مضبوط مومنین کی ضرورت تھی۔ علی مؤمنین
اقویاء۔ مشکل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حق کو جیسے وہ ہیں بیان کیا جا سکے۔ انہوں نے ایسی پکار دی کہ تاریخ میں ہم ایسی پکار تلاش نہیں کر سکتے۔ اس واقعے کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اسے لکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مکمل سمجھا جا سکتا ہے۔ میرے اعتقاد میں اس کامیابی کی اساس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئندہ تاریخ میں آنے والی نسلوں میں باکمال اور بے مثال بن جائیں۔
امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنے اصحاب و انصار کے معاملے کو واضح کرتے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی ایک اونٹ لو اور اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑو اور رات کی تاریکی میں یہاں سے دور چلے جاؤ۔ خداوند آپ کو کامیاب کرے، یہ ظالم قوم مجھے چاہتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ میری جگہ کسی دوسرے کو بھی نقصان پہنچائیں۔
یہاں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے دو راستے تھے۔ چونکہ ابا عبداللہ الحسین کے لیے ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، نیز ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عزت کی محافظت کریں اور تاریخ میں ایسا اثر چھوڑ جائیں، اپنی شہادت کے ذریعے ایسا کر جائیں کہ جس سے دین کی اساس بچ جائے۔ لہذا امام اکیلے ہی اس راستے پر چلے جائیں، اور ہمارا چونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں واپس چلے جائیں۔ لیکن اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار اس رات وہیں رہے۔ اصحاب اس کی بجائے کہ امر خدا کے تحت اس عظیم مجاہدت میں شہید ہوں، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے اذن شہادت مانگتے ہیں۔ صورتحال امر جہاد و شہادت سے تبدیل ہو کر اذن جہاد و شہادت کی درخواست کی طرف چلی گئی۔ جو کوئی بھی چاہتا تھا کہ وہاں ٹھہر جائے اور امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرے، امام حسین علیہ السلام کی قبل از وقت پیش گوئی کے مطابق وہ یقینی طور پر شہید ہوگا۔
ایک نقطہ جسے فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، کربلا کے واقعے میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جب مارکے میں پہنچتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، آپ علیہ السلام انہیں دور کرتے ہیں اور صرف موحدین کو قبول کر رہے تھے، ورنہ اگر موحدین میں سے کوئی نہ ہوتا تو وہاں استقامت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہر کسی کو خریدا جا رہا تھا، اگرچہ قمر بنی ہاشم ہو۔
امام حسین علیہ السلام نے شہادت مسلم بن عقیل کی خبر سننے کے بعد جو ان کے بیٹوں سے فرمایا تھا ایک مرتبہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی عقیل، مسلم کا قتل آپ کے لیے کافی ہے، تم جا سکتے ہو۔ امام علیہ السلام کا یہ وہ جملہ تھا جو کئی مرتبہ اس قافلے والوں نے سنا تھا، لیکن امام علیہ السلام کے انصار اس تقدیر ساز رات میں کیسا عمل کریں گے؟ کیا وہ یزید کے عظیم لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت و جرأت کر سکیں گے؟